بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، هذه أجبارة 13 اس پارے کے شروع میں ایک مضمون اللہ پاک نے سارے جانداروں کے بارے میں بیان فرمایا. ان جانداروں میں انسان بھی شامل ہیں اور دیگر جتنی مخلوقات ہیں وہ سب شامل ہیں. وہ مضمون یہ ہے کہ جن کو اس دنیا میں بھیجا گیا، جتنے دنوں کے لیے بھیجا گیا، اتنے دنوں کی روزی کا نظم اور رزق کا انتظام اللہ پاک نے اپنے ذمے میں رکھا ہے. یہ ایک ایسا ضابطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عام رکھا ہے. اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے ہے، کیونکہ اللہ رب ہے تو جب تک کسی کو رکھنا ہے اس وقت تک اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، چاہے کوئی کمائے چاہے نہ کمائے، کم کمائے یا زیادہ کمائے، روزی بہرحال ملے گی اس کو. جو اس کی قسمت میں ہے وہ روزی اس کو مل کر رہے گی. اس لیے کمانے والے کو بھی اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ رزق اللہ دیتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے کمائی میں حرج ہو جائے تو بھی اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ پاک رزق عطا فرماتے ہیں. رزق کے بارے میں آدمی کو ایسی فکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کے ایمان کا حرج ہو جائے، اس کے اعمال کا حرج ہو جائے، ٹینشن میں آ جائے، سٹریس میں آ جائے، ایسا نہیں ہے. رزق اس کے مقدر میں ہے، وہ ضرور اس کو مل کر رہے گا. اور چونکہ اللہ پاک نے روزی اپنے ذمے میں رکھی ہے، اس لیے کسی ناجائز طریقے سے رزق کو حاصل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ دینے والے ہیں تو پھر کسی ناجائز طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت کیا ہے. جو آدمی رزق حاصل کرنے میں اللہ کے حکم کو چھوڑتا ہے یا رزق حاصل کرنے میں ناجائز طریقے کو اختیار کرتا ہے، وہ آدمی اللہ کے رب ہونے کا یقین صحیح نہیں رکھتا ہے. اللہ رب ہے، پالنے والے ہیں تو ضرور دیں گے، اور اللہ ہی کے حکم سے پھر ان اسباب کو اختیار کرنا ہوتا ہے جو اسباب رزق کے لیے بھی اللہ نے بنائے ہیں. لیکن ان رزق کے اسباب کو اختیار کرنا نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے روزی کے ساتھ میں نہیں جوڑا ہے. پھر سبب کو کیوں لگایا ہے، وہ بھی اللہ کے حکموں میں سے ایک حکم ہے اصل میں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم کو پورا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. جیسے نماز پڑھنے سے اللہ اپنا حکم پورا کرنا دیکھنا چاہتے ہیں، روزہ رکھوا کے اپنا حکم پورا کرنا دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی روزی کے اسباب بنا کر اس میں اپنے حکم کو پورا ہونا دیکھنا چاہتے ہیں. روزی تو اللہ پاک اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں. ایک تو یہ کہ ذمے میں اللہ کے ہے، اور دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کے اندر کمی زیادتی رکھی ہے. کسی کو کم ملے گا، کسی کو زیادہ ملے گا، کسی کو آسانی سے ملے گا، کسی کو مشقت سے ملے گا. اسی لیے کم ملنے والے کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ملنے والے کو بھی اکڑنا نہیں چاہیے. یہ دونوں تقدیری نظام ہیں. اس میں یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے، بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی کوشش کر رہا ہوتا ہے رزق کی اور وہ نہیں چل رہی ہے، دوسرے کی دکان چل رہی ہے، دوسرے کا بزنس چل رہا ہے، دوسرے مزے میں ہیں، یہ اسٹریس میں آ جاتا ہے، ایک ٹینشن اس کے ذمے ہو جاتا ہے. بھائی وہ یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذمے جتنا رکھا ہے اتنا ہی ملے گا، اب اس کے قسمت میں جو رکھا ہے وہ اس کو ملے گا. اور قسمت مال کے اعتبار سے اللہ نے الگ بنائی، اعمال کے اعتبار سے اللہ نے الگ بنائی، حالات کے اعتبار سے اللہ نے الگ بنائی. تو اگر دوسرے آدمی کو رزق میں تھوڑی سی وسعت نظر آتی ہے تو یہ آدمی غور کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ کچھ دوسری چیزوں میں اس کو اس سے زیادہ حاصل ہے. کوئی دوسری چیز جو ہے وہ اس کو نہیں دی گئی، اس کو دی گئی. ہوتا یہ ہے کہ یہاں کسی کو کچھ دینا کچھ نہیں دینا، کسی کو کچھ دینا کچھ نہیں دینا، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات رکھی ہے. دوسری بات اللہ پاک نے کہ یہ بیان فرمائی کہ حالات جو ہیں خوشی اور غم کے یہ مشترک رہیں گے. ایک آدمی کو خوشی ہی ملتی رہے ایسا نہیں ہوگا، کہیں رہے، اور ایک آدمی کو غم ہی ملتا رہے ایسا بھی نہیں ہوگا، کہیں رہے، کسی بھی حالت میں ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی ہو. امیر سے امیر آدمی بہت پریشانیوں میں بھی ملے گا اور خوشیوں میں بھی ملے گا، غریب سے غریب آدمی خوشیوں میں بھی آپ کو ملے گا اور پریشانیوں میں بھی ملے گا. یہ فرمایا کہ انسان کی ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ جب ہماری طرف سے کچھ رحمت اس کو مل جاتی ہے تو وہ بڑا ہی ناشکرا ہو جاتا ہے، اور اگر تھوڑی سی تکلیف اس کو ہو جاتی ہے تو کہتا ہے کہ بس وہ اکڑ میں آ جاتا، وہ کہتا ہے کہ میرے سے ساری تکلیفیں دور ہو گئی ہیں. اگر ایک آدمی کو تھوڑی رحمت ملتی ہے اور پھر ہم کھینچ لیتے ہیں اس سے، اس رحمت سے اس کو محروم کرتے ہیں، تو وہ بڑا ناشکرا ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. اللہ نے مجھے محروم کر دیا، میرے پہ مار پڑ گئی، میرے ستارے گردش میں آ گئے، ایسی بات نہیں ہے. اور اگر اللہ پاک کچھ نعمتیں دے دیتے ہیں تو ایک آدمی فرحن فخور ہو جاتا ہے، اکڑنے لگتا ہے اور جتانے لگتا ہے. فرح کہتے ہیں اس کو جو اپنے اندر سے خوش ہو جائے نعمتیں پا کے، اور فخور کہتے ہیں اس کو کہ جو دوسروں کے سامنے جتانے لگے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، تیرے پاس نہیں ہے، میرے پاس یہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دونوں چیزیں پسند نہیں ہیں. اس میں ضابطہ یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ کچھ نعمتوں کے ذریعے سے آزمایا جائے گا تاکہ شکر کو دیکھا جا سکے کہ بندہ شاکر ہے یا نہیں، اور کچھ تکلیفوں کے ذریعے سے آزمایا جائے گا تاکہ صبر کو دیکھے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور شکر کرنا یہ ایمان کی صفت ہے، اور صبر کرنا یہ ایمان کی صفت ہے. اور ایمان کی جتنی صفت کمال کی ہوگی اتنا ایمان کامل شمار ہوگا، اور جتنا ایمان کامل شمار ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر اور ثواب ملے گا. جنت کے پورے درجات ایمان کی صفات پر ہیں، نفس ایمان پر جنت، اور صفات ایمان کے ساتھ جنت کے درجات ہیں. جتنے کامل صفات ہوں گے ایمان کے اتنے درجات ہوں گے. اس لیے شکر بھی ایمان کی صفت ہے، وہ جتنی کامل ہوگی درجہ ویسے ملے گا. صبر کی ایمان کی صفت ہے، وہ بھی جتنی کامل ہوگی درجہ ویسے ہی ملیں گے. اور شکر اور صبر یہ دونوں جو ہے وہ صرف سوچنے سے حاصل نہیں ہوتے، صرف بولنے سے حاصل نہیں ہوتے، صرف سننے سے نہیں، یہ دونوں چیزیں پریکٹیکلی ہیں. پریکٹس کے ذریعے سے ہی یہ صفت ڈیولپ ہوتی ہے. بار بار آدمی اللہ کا شکر کرے گا، نعمت اس کو ملے گی تو شکر والا جذبہ آئے گا اس میں، اور بار بار آدمی تکلیف کو جھیلتا رہے گا، برداشت کرے گا تو صبر والا جذبہ اس کے اندر آئے گا. یہ دونوں عملی چیزیں ہیں، لسانی قولی چیزیں نہیں ہوتی، اور یہ دونوں کا تعلق آدمی کے دل سے ہے، دل کے اندر ہوتی ہیں یہ، کیونکہ وہ ایمان سے متعلق ہے، اور ایمان کا محل ہی آدمی کا دل ہوتا ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. یہ جو بارہواں پارہ ہے اس میں شروع میں سورہ ہود ہے یہ، جس کے شروع میں یہ مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. ایک بات یہ بیان فرمائی گئی کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور دین کے اندر ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، دین کے اندر ایک سیدھا پن ہوتا ہے اور ایک ٹیڑھا پن ہوتا ہے، یعنی اپنی طرف سے بات کا بتنگڑ کر دینا اور بات دین کی رکھنا، نام دین کا لینا اور اس کو تھوڑا سا اس نہج سے ہٹا دینا جو حضور نے دیا، اس نہج سے ہٹا دینا جو اللہ پاک نے بتایا ہے. فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ پاک ان کو پکڑنے والے ہیں، اور ان کا عذاب بھی ڈبل کیا جائے گا، کیونکہ یہ کنفیوژن پیدا کرتے تھے. یہ لوگ آخرت میں بہت سخت نقصان اٹھانے والے ہیں. اس کے برخلاف جو ایمان لائیں اور نیک عمل اختیار کریں اور اخبات کریں، اخبتو الی ربہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے کو نرم کر دیں اللہ پاک کے حکم کے لیے اور جھک جائیں جو اللہ کا حکم آ گیا. ایک دوسری جگہ پر اسی پارے کے درمیان اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والے کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اس کو معلوم ہوتے جاتے ہیں، اس کو خوشی اضافہ ہوتی جاتی ہے. جتنے حکم اس کو معلوم ہوتے جاتے ہیں اس کو خوشی ہوتی ہے، اور جیسے جیسے اللہ کے حکم نازل ہوتے ہیں اس کے ایمان میں اور اس کی خوشی میں اضافہ ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دین نہ دیتے، یعنی ہر مسئلے کی بات نہ بتاتے، ہر حکم نہ بتاتے، اور آخرت میں اس پر پکڑ لیتے تو کیا بنتا؟ تو اس لیے اللہ نے اپنے قریب ہونے کے جو راستے بنائے ہیں وہ بتا بھی دیے، اور بتانا بہت بڑی مہربانی ہے ان کی. نماز انسانوں کے ذمے ہے، لیکن اگر وہ نہ بتاتے کہ نماز کے ذریعے سے عبادت کی جاتی ہے، اپنی طرف سے انسان نماز کو کہاں سے نکالتا؟ روزے کی عبادت ہے، انسان اپنی طرف سے اس کو کہاں سے نکالتا؟ اور اگر نکالتا بھی تو پتہ نہیں کیسے نکالتا، کیونکہ روزے کا ایک خاص طریقہ ہے. اب ہمارے انڈیا میں بھی غیر مسلم روزہ رکھتے ہیں، بس ان کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز نہیں کھانا، جو چاہے کھاتے رہو دن تمام. یہ تو کوئی روزہ ہے ہی نہیں، ایسا تو بہت سے لوگ رہتے ہیں. ہمارے تو بعض ساتھی خالی فروٹ کھا کے روزہ رہتے ہیں دن میں، تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ رات میں بھی روزے میں ہیں وہ لوگ. تو ایسا اگر روزے کا اللہ تعالیٰ حکم نہ بتاتے تو پتہ کیسے چلتا؟ زکوٰۃ کا حکم نہ بتایا جاتا تو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کیسے حاصل کی جاتی؟ اس سے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نزدیکی ملتی ہے، اور دین کی ہر بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا ایک نیا نہج کھلتا ہے جو آخرت میں جا کے سامنے آنے والا ہے. اس کو علماء نے یوں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی قسمیں بہت ہیں, اور ہر عمل کا جو قرب ہوتا ہے وہ اسی عمل سے حاصل ہو سکتا ہے, دوسرے عمل سے نہیں ہوتا. مثلا روزے سے اللہ تعالیٰ سے بندہ قریب ہوتا ہے, روزے سے جو قرب ہوتا ہے وہ نماز سے نہیں ہوتا, حالانکہ نماز کتنا بڑا عمل ہے, اور نماز سے اللہ کا ایک قرب حاصل ہوتا ہے, نماز سے جو ہوتا ہے وہ روزے سے نہیں ہوتا. زکوٰۃ سے اللہ تعالیٰ کی ایک نئی رضا حاصل ہوتی ہے جو نہ نماز میں ہے نہ روزے میں ہے. حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نیا قرب ہے جو نہ نماز میں ہے نہ روزے میں ہے نہ زکوٰۃ میں ہے. ایسے حلال حرام کی جو تفصیلات ہیں, جائز ناجائز کی تفصیلات ہیں, صحیح غلط کی جو تفصیلات ہیں, ان ساری تفصیلات میں ایمان والے کو جتنا زیادہ بتایا جاتا ہے ایمان والے کے ایمان میں اتنا اضافہ ہوتا ہے, اور اس کو خوشی ہوتی ہے کہ مجھے ہر ہر جگہ گائیڈ کر دیا گیا, ہر ہر عمل کا رخ مجھے بتا دیا گیا ہے کہ اس عمل کا یہ فائدہ ہے اس کا یہ نقصان ہے. اگر نہ بتایا جاتا اور قیامت میں اس عمل کا نقصان سامنے آتا تو بندہ کہتا کہ آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں, اگر آپ ہماری طرف سے ہمیں ہدایت فرما دیتے تو ہم اس پر عمل کر لیتے. قرآن پاک میں ایک جگہ بیان بھی فرمایا گیا ہے کہیں کل کے دن قیامت میں تم آ کے ہم سے یہ کہنے لگو کہ ہمیں اگر آپ نے ہمیں بتایا ہوتا تو ہم عمل کیے ہوتے, ہم نے تو بتا دیا ہے. اسی لیے ان سب چیزوں کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اس میں اخبات چاہیے, مطلب دل کا نرم رکھنا اور دین کی بات کے آ جانے پر اس کو دل سے قبول کر لینا, اور اس کے لیے جدوجہد کرنا پھر کہ وہ صحیح پر عمل ہو جائے, اور اگر غلط پر عمل چل رہا تھا تو اس کے مقابلے میں غلط کو چھوڑنے میں جو مجاہدہ آدمی کو کرنا پڑتا ہے اس مجاہدے پر آدمی اپنے آپ کو آمادہ کرے, اس مجاہدہ کرے اس کا. پھر حضرت قوم عاد کا قصہ, قوم سمود کا قصہ, قوم شعیب کا قصہ, اور فرعون کا قصہ, اور اسی طریقے پر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے ان کا ذکر, پھر اس کے بعد قوم لوط ان کا ذکر, یہ پورا سورہ ہود کے اندر اللہ پاک نے انبیاء کے واقعات جیسے سورہ قصص میں بیان کیے گئے ہیں ایسے اس میں بھی بیان کیے گئے ہیں. اور ایک خاص انداز میں حق تعالی شانہو نے منکرین اور انکار کرنے والوں اور بات نہیں ماننے والوں کا انجام بیان فرمایا, بہت بھیانک طریقے پر ان کا انجام ہوا. اور نہ صرف یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو ہلاک کیا گیا بلکہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا اعلان کیا گیا. خالی عذاب دیا جاتا تو بھی ایک بات تھی, لیکن یہ کہ آئندہ کے لیے یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیے گئے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ دنیا میں ان کو عذاب دے کے ہلاک نہیں کیا جائے گا چاہے کتنی نافرمانی کریں, باعث مجموعی پوری امت کو ایسے ہلاک کر دیں جیسے پچھلی قوموں کو کیا گیا تھا نہیں کیا جائے گا. مگر آخرت کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نزدیک ہونے کا اور دور ہونے کا, وہ سب کے ساتھ میں برابر ہونے والا ہے. صرف اتنی بات ہے کہ معافی کے دروازے بہت کھلیں گے لیکن جو ضابطہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. تو اس وجہ سے اگر دنیا میں پکڑ نہیں ہو رہی گناہوں کی وجہ سے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ محبوب ہیں اور یہ اچھی زندگی ان کی ہو رہی ہے, بلکہ ڈرنا چاہیے کہ ان کو تو دنیا میں ہی پکڑ لیا گیا اور رحمت سے دوری کا اعلان کر دیا گیا, ان کو دنیا میں ڈھیل دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پوری امت کو باعث مجموعی کبھی ہلاک نہیں کیا جائے گا, اور ان کو موقع دیا جائے گا کہ آخر وقت تک توبہ کر لے. ان کو توبہ کا موقع بھی زیادہ نہیں دیا گیا, پکڑ لیا گیا تھا. ان کو موت تک ٹائم دے دیا جاتا ہے, اور موت تک آدمی کے پاس توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. ان اللہ تعالیٰ یقبل توبہ العبد ما لم یغرغر, اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں جب تک کہ وہ غرغرے میں نہیں آ جاتا. پھر تو سورہ یوسف شروع ہو جاتا ہے, اس کے بعد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے پر مشتمل جو باتیں ہیں اس میں جو افادات ہیں فائدے ہیں فائدے کی باتیں سبق ہیں وہ بہت مرتبہ آپ کے سامنے دہرائے گئے ہیں. انشاءاللہ اگر موقع رہا تو پھر کبھی دہرایا جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل علی سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات من أوصانا بالدعاء. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واغفر موتانا يا رب العالمين.
وصلی وسلم علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.